نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ہم نے خولہ بنت سالبہ کا قصہ پڑھنا تھا. حضرت خولہ فرماتی ہیں، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے میرے اور میرے شوہر اوس بن سامت کے بارے میں سورہ مجادلہ کی ابتدائی آیتیں نازل فرمائی. میری شادی اوس سے ہوئی تھی، وہ ایک بوڑھے اور تباً تنک مزاج انسان تھے. ایک دن وہ میرے پاس آئے اور میں نے ان سے کسی معاملے میں سوال کیا، وہ چراغ پا ہو گئے اور غصے میں کہہ دیا، تم میرے لیے میری ماں کی پیٹ کی طرح. ایام جاہلیت میں طلاق دینے کا طریقہ تھا جسے زہار کہا جاتا تھا. یہ کہہ کر وہ باہر چلے گئے اور گھنٹہ بھر باہر لوگوں کی مجلس میں بیٹھے رہے. پھر وہ لوٹ کر آئے تو میرے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا چاہا. میں نے کہا، نہیں، ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں خویلہ کی جان ہے. خویلہ تصغیر ہے خولہ کی. ایسا اور ایسا کہنے کے بعد تو مجھ سے وہ تعلق قائم نہیں کر سکتے جو تم کرنا چاہتے ہو، جب تک اللہ اور اس کے رسول ہمارے معاملے میں فیصلہ نہ کر دیں. انہوں نے اس معاملے میں زبردستی کرنی چاہی، لیکن میں قابو میں نہ آئی، اس لیے کہ میں جوان عورت تھی اور وہ بوڑھے انسان تھے. میں نے ان کو پرے دھکیل دیا اور اپنی پڑوسن کے پاس گئی اور اس سے کپڑا مستار لیا اور میں گھر سے نکلی اور رسول اللہ کے پاس گئی. میں آپ کے سامنے بیٹھی اور جو کچھ میرے ساتھ گزرا بیان کر دیا. میرے ساتھ جو بدسلوکی ہوئی تھی اس کی شکایت کی. آپ نے ارشاد فرمایا، خویلہ، تمہارا چچا زاد بھائی ایک بوڑھا انسان ہے، اس کے معاملے میں تم اللہ تعالی کا تقوی اختیار کرو. وہ کہتی، اللہ کی قسم میں وہاں سے نہیں اٹھی جب تک میرے بارے میں قرآن حکیم کی آیتیں نازل نہ ہو گئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، جیسا کہ وحی کے نزول کے وقت ہو جایا کرتا تھا. جب وحی نازل ہو چکی تو آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے خویلہ، تمہارے اور تمہارے شوہر کے بارے میں قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی تھیں. پھر آپ نے نایات کی تلاوت فرمائی، بے شک اللہ تعالی نے سن لی اس عورت کی بات جو آپ سے اپنے شوہر کے معاملے میں جھگڑتی تھی اور اپنے رنج و غم کی اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ تو سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا، اور اللہ تعالیٰ کے قول اس آیت کے اخیر تک اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، سورہ المجادلہ کی آیات ہیں 1 سے 4. وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اسے ایک غلام آزاد کرنا چاہیے، یعنی شوہر کو. میں نے کہا، اللہ کے رسول، اس کے پاس غلام کہاں ہے کہ آزاد کرے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، پھر وہ 2 ماہ تک لگاتار روزے رکھے. میں نے کہا، واللہ، وہ تو بوڑھا ہے، روزے کی اس میں طاقت کہاں؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، پھر 60 مسکینوں کو ایک وسق، ایک وزن کا نام ہے، کھجور کھلائے. وہ کہتی ہیں، میں نے کہا، اللہ کے رسول، اس کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے. وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، ہم اس کی ایک فرق یعنی 60 کلو وزن کے برابر کھجور سے مدد کریں گے. وہ کہتی ہیں، میں نے کہا، اللہ کے رسول، میں بھی ایک فرق 60 کلو کھجور سے اس کی مدد کروں گی. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، تم نے بہت ہی اچھا اور نیک کام کیا، جاؤ اور اس کی طرف سے یہ صدقہ کر دو. پھر اپنے چچا زاد بھائی کا اچھی طرح خیال رکھو. وہ کہتی ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا. یہ مختصر تفسیر ابن کثیر کی روایت ہے سورہ المجادلہ کی. بات یہ ہے کہ اس واقعے میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے. شوہر اور بیوی کا باہمی تعلق ہے، لوگ گھر کے اندر اسی چھت تلے بیٹھ کر آپس میں صلح کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قانون کی نفی کر دیتے ہیں، یعنی نافرمانی کر لیتے ہیں کہ ابھی کسی کو پتہ نہیں چلا، ابھی یہ معاملہ کسی کے نوٹس میں نہیں آیا، تو چلو ٹھیک ہے، آپس میں صلح کر لیتے ہیں. لیکن ایمان کا مطالبہ کیا تھا کہ وہ اپنے شوہر کو تعلق قائم نہ کرنے دیتی، اور انہوں نے اسی ایمان کے تقاضے کو نبھایا. گئیں، رسول اللہ نے یہ کہا، اپنے شوہر کے بارے میں اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ سے ڈر کر معاملہ کرو. تو سیدہ خولہ کہتی ہیں کہ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی نازل ہوئی کہ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی، اور سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں اسی کمرے کے کونے میں موجود تھی اور مجھے اس عورت کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پوری طرح سننے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی اور اس میں فرمایا کہ اللہ نے سن لی اس کی بات جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑا کر رہی تھی اور اللہ تعالیٰ سے شکوا کر رہی تھی۔ تو بات ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی، تعلق نبھانے والے ایسے نبھاتے ہیں، یہ ہے فرما برداری کہ اللہ کی حد کی خلاف ورزی نہیں کرنی۔ اپنی زندگی کے لیے آپ کیا ارادہ کریں گے؟ جب ہم دوسروں کے واقعات پڑھتے ہیں تو اس کا تقاضا اعتبار ہے، اسے اخلاق کی اصطلاح میں اعتبار کہتے ہیں، عبرت۔ عبرت جانتے ہیں آپ کسے کہتے ہیں؟ کسی کے واقعے سے اگرچہ وہ آپ پر بیتا نہیں ہے لیکن اس واقعے کی وجہ سے اپنے لیے نصیحت حاصل کرنا اور ویسا کام کرنے سے رک جانا جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، یا کسی کے واقعے سے عبرت حاصل کر کے وہ کام کرنا جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا ہو، یعنی جو کام کسی کو جچتا ہے وہی کام انجام دینا اور اس طرح نقصان سے بچ جانا۔ عبرت حاصل کرنے والا نقصان سے بچ جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا، فَاتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، کہ اے آنکھیں رکھنے والو نصیحت حاصل کرو، عبرت حاصل کرو۔ تو عبرت غور و فکر کے بغیر حاصل نہیں ہوتی، انسان غور کرے پھر نتیجے تک پہنچے اور پھر اپنے آپ کو اسی طرح کی سچویشن میں رکھ کے دیکھے، پھر اپنے آپ کو اس کے انجام میں رکھ کے دیکھے اور بچ جائے یا وہ کام اختیار کر لے۔ تو آپ نے اپنے لیے کیا سبق حاصل کیا؟ اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑنا نہیں ہے، اور فرار میرے اللہ نہیں فرار اللہ، اللہ تعالیٰ کی حدود کی پابندی کرنی ہے۔ وہ تو حدود کی پابندی کر رہی تھی لیکن اس حد کا فیصلہ کروانے کے لیے بھی معاملہ گھر کی چھت تلے طے نہیں کیا، معاملہ باہر لے کے آئیں کہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ وہیں سے ہوگا جہاں اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا۔ تو بہت سارے معاملات نہیں، ہمارے یہاں پوری سوسائٹی کا یہ ٹرینڈ ہے کہ آپس میں ہی گتھم گتھا کوئی نہ کوئی فیصلہ کر لیا جاتا ہے۔ مثلا ایک فرد نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، دوسرے نے کہا اچھا چلو کوئی بات نہیں، یعنی قاضی لگا ہوا ہے، ہر کوئی فتویٰ دے رہا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں۔ کسی نے گھر کی چھت تلے کوئی ایسی غلطی کر لی تو گھر والے سارے مل جل کے کہتے ہیں کہ باہر نہ بات جائے، یہی فیصلہ کر لو۔ تو مومن اللہ کی حدود کا فیصلہ خود ہی خود ہی گھر نہیں کر لیتا، اس کو فورم پہ اس کو باقاعدہ طریقے سے اس کا حل کرواتا ہے۔ خولہ بنت سالبہ ایک لمحہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ نہیں گزار سکتی تھی جب انہوں نے اپنے شوہر کی زبانی زہار کی بات سنی۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جس کو ایام جاہلیت میں طلاق کا امانی سمجھا جاتا۔ وہ فوراً رسول اللہ کے پاس گئیں تاکہ معلوم کریں کہ اللہ اور اس کے رسول کا اس سلسلے میں کیا حکم ہے۔ ان کے پاس ایسا مناسب لباس نہیں تھا جس کو پہن کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضری دیں، اس لیے انہوں نے پڑوسن سے آریتن لباس لیا، فوراً رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تاکہ اللہ کا حکم سنے اور اس پر عمل کرے۔ یہ ہے اصل بات، اللہ تعالیٰ کا حکم کسی کو معلوم نہیں ہے، کلیئر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم سننے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھا۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، اس میں سیدہ خولہ کے کردار کی کون سی اہم بات پتہ چل رہی ہے؟ حلم ہے نا ان کا کہ انہیں طلاق دی ہے شوہر نے لیکن انہوں نے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا۔ شوہر نے اگرچہ کہا ہے، اس کا نتیجہ بھی جانتی تھی کہ علیحدگی ہو سکتی ہے، لیکن سکون میں رہی، لباس بدلا ہے اور ساتھ والوں کو بتایا بھی نہیں کہ کیا بات ہے، جس کو بتانا ہے اسی کو بتانے کے لیے لباس تبدیل کیا۔ آپ اپنے آپ کو اس مقام پر رکھ کر دیکھیں جہاں شوہر کسی کو طلاق دے دے پھر بھی شوہر کے بارے میں پازیٹو، پھر بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور رسول اللہ جب فیصلہ کرتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے وہ دو ماہ کے روزے رکھ لیں، کہتی اتنا بوڑھا ہے کہاں رکھ سکے گا۔ اب یہ کہنے کو تو صرف یہ اس کے بڑھاپے کی طرف بات ہے نا، نہیں، دراصل یہ ترس کھانے کا جذبہ ہے، رافت۔ اس کے اندر اتنی قوت نہیں ہے، یعنی قانون میں تھوڑی نرمی کر دیں. وہ شخص جس نے غصے میں آ کے اپنی بیوی کو اپنے سے جدا کر دیا تھا، عربوں کی ایک طلاق کی قسم تھی نا، اس کے بارے میں یہ حلیمی ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا غلام آزاد کر دے، غلام اس کے پاس کہاں ہے، دو ماہ کے روزے رکھ لے کہاں رکھ سکے گا، پھر کھجور دے دے تو کہنے لگی اس کے پاس اتنی گنجائش کہاں ہے. رسول اللہ نے کہا خود مدد کر دیتے ہیں، کہتی اچھا میں بھی اتنی مدد کر دیتی ہوں. اتنی عظیم مثال ہے حلم کی. یہ برتاؤ میں پتہ چلتا ہے، کاغذوں میں نہیں، بولنے میں نہیں. اس لیے زندگیوں سے سبق حاصل کریں. بلا شبہ یہ عظیم خاتون ایسی تھیں کہ صحابہ کے درمیان ان کا مرتبہ بلند تھا اور صحابہ ان کی فضیلت سے واقف تھے، یہاں تک کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمانوں کے سردار اور خلیفہ، نے ایک دن سیدہ خولہ کو مسجد کے پاس دیکھا تو سلام کیا. اس وقت ان کے ساتھ الجارود دلابدی تھے. سیدہ خولہ نے حضرت عمر سے کہا، عمر میں تم کو اس وقت سے جانتی ہوں جب تم مکاس کے بازار میں عمر کے نام سے پکارے جاتے تھے. عمر سے مراد تصغیر ہے، یعنی چھوٹے تھے تم اور تمہیں کوئی اتنا بڑا نہیں سمجھتا تھا، اور اپنی لاٹھی سے بھیڑوں کو ہنکاتے تھے. اپنی رعیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ جو یوم وعید سے ڈرتا ہے وہ اس کو بعید نہیں دیکھتا. بہت پیاری بات ہے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. محنت کرنا چاہتے ہیں نا، کچھ یاد رکھنا چاہتے ہیں، اس کو یاد رکھ لیں، یاد کروائیں. یہ تواصو بالحق ہے اور تواصو بالصبر کے لیے ناگزیر ہے. بات کیا ہے کہ جو یوم وعید سے ڈرتا ہے وہ اس کو بعید نہیں دیکھتا. اس کا مطلب ہے جو یوم وعید سے نہیں ڈرتا وہ اس کو بعید دیکھتا ہے، دور دیکھتا ہے، اچھا جب آئے گی تو دیکھی جائے گی. کرنے والا کام ہے نا، محنت کرنی ہے نا. اب یاد کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگ آیات یاد کرتے ہیں، حدیث یاد کرتے ہیں، آپ کتنی چیزیں ہیں جو یاد کرتے ہیں. اس کو یاد رکھ کے مسلسل تذکرہ کریں، یہ ہے کرنے والا کام. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اس میں سبقت کرنے والوں کو سبقت لے جانی چاہیے. اور جو موت سے خائف ہوتا ہے وہ فوت یعنی نیکی کے مواقع کے ضائع ہونے سے بھی ڈرتا ہے. جو موت سے ڈرتا ہے وہ فوت سے بھی ڈرتا ہے، یعنی نیکی کے مواقع کے فوت ہونے سے ڈرتا ہے. مراد سمجھ آئی؟ کیا سمجھ آئی تسمیہ؟ پھر وہ مرنا نہیں جاتا. جی جی، نیکی کا کوئی موقع ضائع نہیں کرنا چاہتا. یہ بات توجہ طلب ہے، یہ اسباق ہے نا اس کے. تو یہ اہم سبق ہے، جو موت سے خائف ہوتا ہے وہ نیکی کے مواقع ضائع ہونے سے بھی خائف ہوتا ہے. نیکی کے مواقع کو ضائع نہیں کرنا چاہتا. دونوں باتوں کو ہائی لائٹ کریں، لکھیں، یاد کروائیں. حقیقت یہ ہے کہ مومن موت سے اس لیے ڈرتا ہے کہ موت عمل کا خاتمہ ہے، پھر عمل کرنے کا موقع نہیں رہے گا، پھر مہلت نہیں ملے گی، پھر کتاب زندگی بند ہو جائے گی. تو جس کو یہ خوف ہو کہ میری کتاب زندگی بند ہونے والی ہے، وہ نیکی کے مواقع کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہتا، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہتا. اب آپ ارادہ کیجئے کرنے والا کام کیا ہے، ارادہ کریں، کیونکہ ارادوں سے عمل وجود میں آتا ہے، اور ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. یعنی انہیں مشکلات سے نبرد آزما ہونے کے لیے کبھی عذر لاحق نہیں ہوتا کہ فلاں ہو جائے گا, یہ مسئلہ ہے, یہ پرابلم ہے. کمی کہاں آتی ہے؟ ارادوں میں. دوسری کمی کہاں آتی ہے؟ رب سے امید باندھنے میں, دعا کرنے میں. اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان صرف اسباب کو دیکھتا رہتا ہے, مشکلات کو, مسائل کو. لہذا مسائل کی طرف تو دیکھنا ہی نہیں کہ مسائل کیا ہیں. مسائل سے تو بھڑ جانا ہے, وہ تو طے شدہ ہے نا کہ یہ مسائل حل کرنے ہیں. کرنے والے دو ہی کام ہیں, ارادہ کرنا اور اللہ تعالیٰ سے امید باندھنا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے. تو یہاں پہ ارادہ کس چیز کا کرنا ہے؟ یوم وعید سے ڈرنے کا. پھر دوسرا کام خود بخود ہوگا, اس کو بعید نہیں سمجھیں گے. اور دوسری بات ہے کہ اپنی کتاب زندگی کے بند ہونے کا خوف کھانا ہے, اس سے پہلے پہلے نیک اعمال کرنے, نیکی کے مواقع کو ضائع نہیں جانے دینا. سیدنا عمر فاروق نے الجارود سے فرمایا, انہیں کہنے دو تم نہیں جانتے یہ خولا ہیں جن کی باتیں اللہ تعالیٰ نے سات آسمان کے اوپر سنی, اور عمر اس کا زیادہ مستحق ہے کہ ان کی باتیں سنیں. کتنی پیاری بات ہے سیدنا عمر کی کہ جس کی بات اللہ تعالیٰ نے سات آسمانوں کے اوپر سنی, عمر اس کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کی بات سنیں. تو عمر فاروق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سامنے والی عورت کو نہیں دیکھا کہ یہ ایک کمزور عورت ہے اور یہ مجھے کیا کہہ رہی ہے کہ میں تمہیں اس وقت سے جانتی ہوں جب تم بھیڑیں چرایا کرتے تھے, بکریاں چراتے تھے, بلکہ اس بار ان کے شرف کو دیکھا کہ جب وہ اپنا معاملہ لے کر آئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے سات آسمانوں کے اوپر اس کی بات سنی تھی. اب آپ دیکھیں ایک عورت کی قدر و قیمت کس حوالے سے بنی؟ اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے کی وجہ سے. تلک حدود اللہ فلا تعتدوها, یہ اللہ کی حدیں ہیں, لہذا ان حدوں سے نہیں گزرنا, حد کی خلاف ورزی نہیں کرنی. اور اصل میں یہ تعلق باللہ ہے, تعلق ہی کی باتیں ہیں نا. ایک ایمان والی عورت مثالی عورت کے کردار کی نمایاں خصوصیت ہے کہ وہ حدود اللہ کی حفاظت کرتی بھی ہے, کرواتی بھی, اور اپنے معاملات آپس میں طے نہیں کرتی, اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اصولوں کے مطابق وہ طے کرواتی ہے, اور ان لوگوں تک اپنے معاملے کو پہنچاتی ہے جو علم رکھتے ہیں. فصل